कर देते हैं। यहाँ पे जो होस्ट है उनको आवाज आ रही है, क्लास शुरू कर रहे हैं। الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو पिछली जो चंद क्लासें हमारी हुई हैं, आज गालबन डे सिक्स है शायद या डे सेवन्थ है रमजान मुबारक का, तो हमने सूरह जुमर की तफसीर पढ़नी शुरू करी मारुफ कुरान जिल्द नंबर 8 से। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब का तस्करा किया, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ठीक है, उसके नाजिल करने के लिए कि हमने हक के साथ उसको नाजिल किया, बस तुम अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह ताला ने ये भी हमें बताया कि ये जो मुशरिकीन थे जो बुतों की इबादत करते थे, तो वो भी यही कहते थे कि हम तो बुतों की इबादत अल्लाह के करीब होने के लिए ही करते हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला जो झूठा होता है और बहुत ज्यादा इनकार करने वाला होता है तो उसको हिदायत नहीं देते। और फिर अपने तौहीद के दलाइल पेश किए, अकली दलाइल और आफाकी दलाइल, कि अगर अल्लाह ताला को किसी को अपना बेटा बनाना ही होता या अपनी बेटी बनाना ही होता तो वो अपनी मखलूक में से किसी को भी पसंद कर लेता, उसको सेलेक्ट कर लेता, है ना। लेकिन अल्लाह ताला तो इस ऐब से पाक है, यानी ये बात एक ऐब है कि किसी की औलाद जो है वो उसकी जिन्स की बजाय किसी दूसरी जिन्स से हो। तो अल्लाह ताला अगर औलाद किसी को बनाता तो अल्लाह के अलावा तो कोई दूसरा खालिक है ही नहीं, तो किसी न किसी मखलूक को ही अपनी औलाद बनाना होता, और ये तो एक ऐब है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम ऐबों से पाक है, सुबहाना, ठीक है, जैसे आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के और दलाइल भी दिए के दिन और रात का तब्दील होना, और जो अल्लाह ताला ने शम्स और कमर को चला के रखा हुआ है अपने अपने मदारों के ऊपर, और अल्लाह ताला ने जो एक जान से आदम अलैहिस्सलाम से फिर इंसानियत को आगे चलाया, और फिर इस इंसानियत के मुनाफे के लिए अल्लाह ताला ने मवेशी बनाए, समानियत मिन अनआम समानियत अजवाज, मवेशी बनाए। और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह माओं के बतन के अंदर तुम्हें मुख्तलिफ दरजात के अंदर पैदा किया और अंधेरियों के अंदर पैदा किया, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, कि ये है, यानी वो है तुम, वो है अल्लाह रब्बुकुम, तुम्हारा रब, लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाहत है। ठीक, तो कुरान अजीम शान जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला अपने कलाम के अंदर अपना तआरुफ करवाते हैं कि मैं कौन हूँ, तफसीलात बयान करते हैं, अपनी सिफात बयान करते हैं और अपने मखलूकात की बड़ाइयाँ बयान करते हैं कि देखो कैसी कैसी मखलूक मैंने बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से ना अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने के लिए हमें अल्लाह के कलाम से ही रुजू करना पड़ेगा, और अल्लाह के कलाम ही की जो तफासीर हैं, जो इसके मानी और मआरिफ फिर अल्लाह वालों ने बयान किए हैं, तो अल्लाह के कलाम को समझने के लिए उनकी तरफ भी रुजू करना होगा। इधर उधर फिरना, फअन्ना तुसरफून, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया साथ कि तुम किधर इधर इधर उधर फिरते रहते हो, हक को तलाश करने के लिए, हकीकत को तलाश करने के लिए, अपने मकसद जिंदगी को समझने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो अल्लाह के कलाम को छोड़ करके। ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا تھا جس کی ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے کہ اگر تم کفر کرو گے, تم انکار کرو گے, تم منع کرو گے, ڈینائل میں چلے جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے نیاز ہے, غنی ہے. لیکن تم یہ جو حرکت کرو گے نا, لا يرضى لعباده الكفر, اللہ تعالیٰ تمہارے اس کفر سے راضی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہارے اس تمہاری حرکتوں کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تم سے, اور اللہ کی ناراضگی جو ہے یہ تم افورڈ نہیں کر سکتے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, تو تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. اس کے تحت ہم جو معارف و مسائل میں پڑھ رہے تھے کہ شیخ الاسلام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مذہب اہل حق یعنی اہل حق کا یہ مذہب ہے. اہل حق کہتے ہیں ان علماء کرام کو کہ جو کہ قرآن اور سنت کے اوپر چلتے ہیں, جو کہ قرآن و سنت کے اوپر ثابت قدم ہے, ان علماء کرام کو اہل حق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کے اوپر چلتے ہوں یا اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہوں یا بنا لی ہوں, تو وہ اہل حق نہیں کہلاتے. ٹھیک ہے, تو عقیدہ جن کا صحیح ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو تو وہ اہل حق کہلاتے ہیں. اور ہمارا کام جو ہے وہ انہی لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ جڑ جانا ہے. ٹھیک ہے, انہی لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان اہل حق لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ. انفارچونیٹلی ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان نے یہ کنفیوژنز ڈال دی ہیں کہ جی ہم تو صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کسی سیکٹ پہ بلیو نہیں کرتے, ہم لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے, ہم تو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے صریح حکموں کے خلاف ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کتابوں کے اوپر عمل کرو گے. یہ قرآن و سنت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور سنت کی کتابیں کیا, جو حدیث کی کتاب ہیں ان کو آپ سنت کی کتابیں کہتے ہیں, یا جو اور کتابیں فقہ کی کتابیں ان کو آپ سنت کی کتابیں کہتے ہیں؟ تو ہم تو جی کتابوں پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے, ہم کتابوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ, اور تم کہہ رہے ہو نہیں میں تو کتابوں کے ساتھ جڑوں گا. تو یہ کتابی والا جو فلسفہ ہے یہ شیطان کی طرف سے, اور یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں. یہ اہل حق کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما, اور صراط مستقیم کی ڈسکرپشن فرمائی خود ہی سورہ فاتحہ کے اندر. صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کی صراط, ان لوگوں کا راستہ, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پہلی ہی سورت کے اندر, پہلے ہی صفحے کے اندر قرآن کے اندر فرما رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کتابوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, کتابوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اتبع سبیلا فتبع سبیلا من اناب الیہ, اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. آپ کوئی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں, آپ جو قرآن و سنت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو شیطان آپ کا استاد بنا ہوا ہے, وہ آپ کو نفس پرستی کروا رہا ہے, آپ سے اپنی خواہش پرستی کروا رہا ہے, اور کچھ نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, تو اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے مذہب, اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہو یا بری سب اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی کو مکروہ و ناپسند کرتا ہے، اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہو جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اجازت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ جس ایمان والے کا اس بات کے اوپر اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، اب اس کی زندگی کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مایوسی نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ عجب اور تکبر نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ عجب اور تکبر کا مطلب کیا؟ کہ میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، جو اچھے کام کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، ہے نا، یہ عجب اور تکبر ہے۔ اور مایوسی کیا ہے؟ کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ خراب ہے، ایوری تھنگ از ایٹ اے لاس، کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ مسئلہ ہے، ہر چیز ہی کنفیوژن ہے، ہر چیز کے اندر ہی جو ہے وہ ایک مسئلے پڑے ہوئے ہیں، اور اصلاح کیسے ہوگی، معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے ٹھیک کرنا ہے معاملے کو، یہ دنیا آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا آپ نے چلانی ہے، یہ دنیا کے اندر جو انسان رہتے ہیں یہ آپ کے بندے ہیں، جو آپ کو مایوسی ہو رہی ہے، آپ کو فکر ہو رہی ہے، آپ کو اپنا ذمہ دار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی فکر کریں، اور اس کے بارے میں عجب اور تکبر کا شکار نہ ہو کہ جی میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے ساری چیزیں، میری وجہ سے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس عجب اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کی دنیا ہے، اس کا کام اللہ تعالیٰ کو کرنے دیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی اور فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آج دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آج کیا ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے اس طرح کے تماشے، تو ایسا لگتا ہے کہ جی چلو دنیا والے تو خراب ہیں، تو دین والے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا والے اور دین والے، اور پھر وہ ادھر سے وہ دین کو استعمال کر رہے ہیں، یہ دین کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ دین کو مس یوز کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی نہیں یہ دین کو بھی مس یوز کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک کنفیوژن میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ریپیٹڈلی واقعات ہوتے ہیں، ایک سال پہلے، دو سال پہلے پھر واقعہ ہوا اسی طرح کا، اس کی وجہ سے بڑے لوگ کنفیوز، بڑے لوگ پریشان، آج واقعہ ہو رہا ہے، بڑے لوگ پریشان، ڈسکشنز چل رہی ہیں، ٹیبل ٹاکس چل رہی ہیں، ڈرائنگ روم ڈسکشنز چل رہی ہیں، اچھا جی اتنے برے حالات ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے فتنے کا شکار ہے، یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا ملک ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم نے بنایا اس ملک کو، یہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک کرنا ہے، یہ دنیا ساری کی ساری ملک، ایک ملک تو کیا پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں نا، ہمیں خدا کا منصب کس نے دیا ہے؟ تو ایمان والے کی سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مجھول ہے، بہت جھول ہے ہمارے ایمان کے اندر، اس وجہ سے ہم اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی سوچیں سوچتے رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں امن ہوا قانت آنا اللیل، کہ لفظ امن، اچھا ترجمہ اس کا کیا تھا کہ کیا وہ جو کہ قانتن ہے رات کے لمحوں میں، رات کے اوقات کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ لفظ امن یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ام حرف استفہام، استفہام کہتے ہیں فہم طلب کرنا، اسی کو دوسرے الفاظ میں سوال کرنا بھی کہتے ہیں، تو ام سوالیہ بھی کہتے ہیں اس کو، ام استفہامیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور من یہ اسم موصول ہے، اسم موصول کا مطلب دون ہو یا وہ جو، اتنی بیسک عربی گرامر جو ہے نا یہ ہر پڑھے لکھے مسلمان کو لازمن سیکھنی چاہیے، کیونکہ اسکول کالج کے اندر جا کر کے ہم نے اور کچھ نہیں تو 10 جماعتیں تو پڑھی ہیں نا کم از کم، یا 12 جماعتیں تو تقریباً سب نہیں پڑھی ہوں گی جو اس کلاس کے اندر موجود ہے، کم از کم 12 جماعتیں تو اس نے پڑھی ہوں گی، تو اتنا کچھ اس کے اندر ہم گرامر کا پڑھتے ہیں، اردو کی بھی گرامر پڑھتے ہیں اور وہ انگریزی کی بھی گرامر پڑھتے ہیں، جس لینگویج سے ہمارا کیا واسطہ، اتنا ہزاروں میل دور ایک برے صغیر ہے، یورپ نام ہے اس کا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ، وہاں پر وہ لینگویج، وہ ان کی لینگویج ہے، اور ہم جو ہے وہ سارے کے سارے اس کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر تو جنت ہی نہیں مل سکتی، کیونکہ ایمان والے کے لیے تو جنت سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کے لیے कोई ऐसी चीज, जितनी जितनी मेहनत हम करते हैं तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो अंग्रेजी के लिए जितनी हम मेहनत करते हैं, तो जब हमने ये सारी मेहनतें करी हुई हैं दूसरी लैंग्वेजेस के लिए, तो अरबी जुबान के लिए हम थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे। तो ये मन इसम मौसूला होता है, इतना तो हर मुसलमान को लाजमी पता होना जरूरी है। तो फरमाते हैं कि मन इसम मौसूल, इस जुमले से पहले कुफार को अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कि दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में अपने कुफर और फिस्क व फुजूर के मजे उड़ा लो, आखिरकार तुम जहन्नुम के ईंधन होंगे, अस्हाबुन नार हो गए, है ना। इसके बाद इस जुमले में मोमिन मुतीअ का बयान है, यानी ऐसा मोमिन जो कि अताअत गुजार हो, यानी गुनाह ना करता हो, फराइज पूरे अंजाम देता हो, उसको मोमिन मुतीअ कहेंगे। कि जिसको अमन के लफ्ज सवाल से शुरू किया गया है, ठीक है। तो काफिर को कह दिया गया था पैसे के पहले कि तुम उठा लो जो मजे तुमने उठाने हैं, कुल तमत्ता बिकुफर का कलीरन, ठीक है। तो अब मोमिन मुती का तस्करा है, तो फरमाते हैं कि उलमाए तफसीर ने फरमाया कि इससे पहले एक जुमला महजूफ है, यानी जो तफसीर करने वाले उलमा होते हैं तो वो मजमून को समझ करके कभी इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि अल्लाह ताला ने ना किसी चीज को यहां पर अल्फाज में जिक्र नहीं किया है लेकिन वो मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर सूरत है ला उक्समु बिहाज़ल बलद या ला उक्समु बियौमिल क़ियामा, कि मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की, मैं कसम खाता हूं इस शहर की, लेकिन इसमें इब्तिदा में लफ्ज़ ला है, ला का मतलब होता है नहीं। तो अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कसम नहीं खाता हूं इस शहर की, मैं कसम नहीं खाता हूं क़यामत के दिन की, ये तो बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं हो सकता। तो फिर ला क्या है, तो ला मुफस्सरीन ने फरमाया कि जो ला है ये दरअसल एक महजूफ बात की नफी करने के लिए है। महजूफ कहते हैं छुपी हुई चीज को, हजफ हुई हुई चीज को। तो एक महजूफ तसव्वुर या एक महजूफ ख्याल जो के मुखातब जिससे बात की जा रही है उसके जहन में है, अल्लाह ताला कसम खाने से पहले उसकी नफी करते हैं ला के लफ्ज से कि तुम जो बातें सोच रहे हो वो नहीं है। उक्समु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की, वला उक्समु बिन्नफ्सिल लवामा, और मैं कसम खाता हूं, वला और मैं कसम खाता हूं और उसमें भी नफी, बिन्नफ्सिल लवामा, नफ्सिल लवामा की कसम खाता हूं, ठीक है। तो ये महजूफ वाला कॉन्सेप्ट है जो कि तफसीर के अंदर बार बार हमें नजर आता है। तो यहां पर भी ये फरमा रहे हैं कि यहां पर एक महजूफ जुमला है कि काफिर से कहा जाएगा कि तू अच्छा है या वो मोमिन, ठीक है ना, कि वो बेहतर है कि यानी तू बेहतर है कि वो मोमिन मुती जिसका जिक्र आगे आता है। अब मन हुआ कानितुन आना अल्लैली, ठीक है। आगे कहते हैं कि लफ्ज कानित के कई तर्जुमे किए गए हैं, सबको जामे कौल हजरत इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्का है, यानी जो मुख्तलिफ तर्जुमे लफ्ज़ कानितुन के किए गए हैं तो उन तमाम तर्जुमों को जमा कर लेने वाला, ऑल एनकम्पसिंग, ठीक है, सबको कवर कर लेने वाला जो कौल है ना वो हजरत इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्का है। वो क्या है कि उन्होंने फरमाया कि इसके मानी है अताअत गुजार, और ये ठीक है, यानी जो 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 हुक्म मानने वाला हो, ठीक है। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में बात करी थी कि अल्लाह ताला ने जो इबादत का हुक्म दिया फअबुदुल्लाह मुखलिसल्लहुद्दीन, तो वहां पर हमने बात करी थी ना कि दीन जो है वो उससे मुराद इबादत है। तो हमने मिसाल आपको क्या दी थी कि इबादत से मुराद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि अगर नमाज पढ़ना ही इबादत होती तो फिर हर हाल में नमाज पढ़ना इबादत होता। लेकिन अगर कोई औरत हैज की हालत में नमाज पढ़ती है या निफास की हालत में नमाज पढ़ती है तो उसका नमाज पढ़ना बेशक कितना ही अच्छी इबादत की शक्ल है, सजदे भी हैं, रुकू भी हैं, कुरान की तिलावत भी है, और दुनिया से हटकट करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाना भी है, सब कुछ तो है नमाज के अंदर, लेकिन हालत निफास में नमाज पढ़ने वाली औरत की ये नमाज ये दीन नहीं है, بلکہ یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے اس حال میں نماز پڑھنا، ہے نا؟ تو اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی، دین ہوتا، تو پھر ہر حال میں نماز پڑھنا دین ہوتا. اسی طریقے سے روزہ رکھنا، اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتی تو عید الفطر کے اندر روزہ رکھنا بھی عبادت ہوتی، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بھی عبادت ہوتی، ہے نا؟ لیکن اس دن میں روزہ رکھو گے تو گناہ ہو جائے گا. تو پھر عبادت ہے کیا اگر نماز بھی عبادت نہیں ہے؟ مطلقاً کہیں گے، لفظ مطلقاً استعمال ہوتا ہے، ایبسلیوٹ. اگر نماز بھی ایبسلیوٹلی عبادت نہیں ہے، یعنی انڈر آل سرکمسٹانسز، ایبسلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے انڈر آل سرکمسٹانسز کسی چیز کا کچھ ہونا، تو اگر نماز مطلقاً ایبسلیوٹلی عبادت نہیں ہے، روزہ مطلقاً ایبسلیوٹلی انڈر آل کنڈیشنز عبادت نہیں ہے، تو پھر عبادت ہے کیا؟ تو پھر عبادت ہے کیا؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے یہ سوال کبھی؟ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ عبادت تو اطاعت ہے، حکم ماننا. جس وقت کہا جائے گا نماز پڑھو، اس وقت نماز پڑھنا عبادت ہو جائے گا. جس وقت کہا جائے گا نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھنا، اس وقت نماز نہیں پڑھنا عبادت ہوگا. یہ بات سب کو کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہو، اعتراض ہو اس کے اوپر؟ جب کہا جائے گا نماز مت پڑھو، تو نماز نہیں پڑھنا عبادت ہوگا، اس وقت نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو قانتن کا ترجمہ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اطاعت کرنا. ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ جب خاص نماز کے لیے بولا جائے، جیسے قومو للہ قانتین، تو وہاں مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نماز میں اپنی نگاہ کو پست رکھے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی جس کو خشیت کے ساتھ نماز پڑھنا کہتے ہیں، تو نماز میں نگاہ کو پست رکھے، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیل کرے، ہے نا؟ جیسے کہ عادت ہوتی ہے کہ جی کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنے جیسے سعودی لوگ وہ شماخ پہنتے ہیں، تو پھر نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آستینیں اکثر دیکھا. خیر سعودیوں کو کیا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے، اور ہم بھی کرتے ہوں گے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا عمل بھی ایسا صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن آستینیں چڑھانا اور جو ہے وہ کالرز کو ٹھیک کرنا، یا یہ کہ سر کے اوپر جو ٹوپی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا، یا شماخ پہنا ہوا ہے وہ جو لال رومال ہوتا ہے اس شماخ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا، تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر، یہ سب قانتین ہونے کے خلاف ہے. نہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اختیار سے نماز میں یاد کرے، اپنے اختیار سے یعنی جان بوجھ کر کے کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اور پھر مجھے نماز ختم ہونے کے بعد یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اختیار سے اپنے ان چیزوں کو یاد کرنا بھی قانتین ہونے کے خلاف ہوگا. بھول اور غیر اختیاری وسوسہ اس کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو نماز میں اگر خیال آ جاتا ہے، تو ایز لانگ ایز کہ آپ اس خیال کو لے کے بیٹھ نہیں جاتے، یعنی پکڑ کے اس کو سوچنا نہیں شروع کر دیتے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو غیر اختیاری خیال اور وسوسے ہوتے ہیں نا، اکثر لوگ اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ نماز میں جو ہے وہ میرا دل نہیں لگتا، نماز میں میری طبیعت نہیں لگتی. تو بھائی وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس طرح کے غیر اختیاری خیال آ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں، یہ ہر بندے کو آتے ہیں، حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کے قریب ترین لوگ، ان کو بھی یہ غیر اختیاری خیال و وسوسے آ سکتے ہیں، بلکہ ان کے کتابوں کے اندر واقعات بھی موجود ہیں کہ ان کو نماز کے دوران ایسے خیال آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے تو صرف ابو بکر صدیق ہی ہیں نا، اور تو کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کر کے امت کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ جی میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہا ہوتا تھا، اور مجھے جو ہے وہ وہاں پہ جو بارڈرز کے اوپر مسلمان فوجیں لڑ رہی ہوتی تھی نا، تو ان کا خیال آ رہا ہوتا تھا، ان کی باقاعدہ صفیں کہ بھئی اپنی صف سے سیدھی کرو، اپنا ایسے کرو، ایسے ایسے کھڑے ہو، میں ان کی صفیں بھی بنا رہا ہوتا تھا، نماز پڑھا رہا ہوں یہاں پر مسجد نبوی کے اندر اور سوچ رہا ہوں وہاں کے بارے میں. وہ غیر اختیاری تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر اختیاری خیال ایسے ماحول کے اندر، صحابہ اکرام کا ماحول ہو اور خلفاء راشدین میں دوسرے درجے کے خلیفہ راشد ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہوں، اور ان کو بھی اس طرح کا خیال آ رہا ہے،
تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا خیال کام صرف اتنا ہے کہ ان خیالات کو جمانا نہیں ہے، اور جو نماز کے ظاہری افعال ہیں ان ظاہری افعال کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. آگے فرماتے ہیں کہ آنا اللیل کے معنی ساعات اللیل کے ہیں، یعنی رات کی جو ساعتیں ہیں، جو گھڑیاں گزرتی ہیں رات کی، تو جس سے مراد رات کا شروع حصہ اور درمیانی اور آخر ہے، ٹھیک ہے؟ تو رات کو ٹپیکلی جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، جبھی آخری یا تیسرا پہر، دوسرا پہر اور پہلا پہر کے لیے ان کو کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. دن کے لیے بھی اسی طریقے سے، پہلا پہر تو زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن دو پہر تو مشہور ہے نا، سبھی ہی کہتے ہیں جی دوپہر کا وقت، تو دوپہر کا وقت کیا ہے؟ دو پہر یعنی سیکنڈ حصہ دن کا، اور پھر سہ پہر تیسرا حصہ دن کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رات کے بھی تین حصے کیے جاتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں، یعنی موقف کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، رکنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو حساب کتاب کے لیے جہاں لوگوں کو روکا جائے گا محشر میدان حشر میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدے اور قیام کی حالت میں پائے، ٹھیک ہے، یعنی رات کی نماز پڑھنا چاہیے اس کو، اس طرح کہ اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو، یعنی ظاہری طور پر افعال کر رہا ہو اور باطنی طور پر اس کے دل میں یہ اچھے خیالات بھی موجود ہوں، امید اور خوف والے، جن پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے کل. بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی آنا اللیل کہا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو ایون اس کو بھی شمار کیا ہے بعض حضرات نے، لیکن جو جمہور یا میجورٹی علماء کرام ہیں تو ان کے نزدیک عشاء کے بعد کا وقت مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو تہجد کی جو نماز، جیسے کل بتایا تھا کہ عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد ہی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، علماء کا اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے کہ عشاء کے بعد ہر نماز تہجد کہلائے گی، اور وہ نماز جو ہے وہ نفلی نماز ہی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے وہ نفل کی نیت ہی باندھیں گے، کوئی اس کے اندر فرض یا واجب کی نیت تو نہیں باندھیں گے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو تقریباً آدھا پون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ، تو یہ آخری پہر کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو خصوصاً رمضان المبارک کے اندر تو لوگ اٹھتے ہی ہیں، تو اگر کوشش کر کے ذرا جلدی اٹھ جائیں تو تہجد کی دو رکعت پڑھ لیں، چار رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شمار ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، جیسے خصوصاً آج کے دنوں میں جو کہ یعنی سمر کے دن ہیں، تو سمر میں جو ہے وہ راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت دیر سے اکثر جگہوں پہ سونا ہوتا ہے، اور صبح کو جو ہے وہ اٹھنے میں جو ہے مشکل ہوتی ہے، بس سیری کر لی بھاگتے دوڑتے، تو اس میں اگر دو رکعت تہجد نہیں بھی مل رہی ہے تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں اکثر لوگ، تو تراویح پڑھنے کے بعد دو رکعت جو ہے وہ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آناء اللیل کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، تو پھر یہ نماز بھی تہجد کی نماز میں شمار ہو جائے گی. لیکن پھر بھی کم از کم دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ صالحین کا شعار ہے، عادت ہے، تو اس وجہ سے میں بھی تہجد پڑھوں. اچھا، کوئی سوال ہے تمام باتوں کے بارے میں تو لکھ کے پوچھ لیے گا. آگے چلتے ہیں. وارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین تو وسیع ہے، بہت یعنی اس میں سفیشنٹ سپیس ہے اللہ کی زمین کے اندر. تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جملے میں اعمال صالحہ کا حکم ہے، یعنی تہجد، تو اس میں کوئی یہ عذر کر سکتا تھا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یا جس ماحول میں پھنسا ہوا ہوں تو اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ سے روکتا ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز سے تو بہت یعنی ماحول انسان کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ماحول سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دن کا ماحول بھی جو ہے وہ اثر کرتا ہے انسان کے احوال کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت برا گناہوں والا ماحول ہے تو پھر تہجد کی توفیق مشکل سے ملتی ہے، یا یہ کہ وہ اتنا مصروف ہے، اتنا زیادہ جو ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ اب جو ہے وہ تھک ہار کر کے جب وہ سوتا ہے تو پھر تہجد میں اٹھنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا اس کے لیے, فجر میں اٹھنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے. تو اس کا جواب اس جملے میں دے دیا گیا کہ اگر کسی خاص ملک و شہر یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے احکام شریعہ کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, کسی ایسی جگہ اور ایسے ماحول میں جا کر رہو جو اطاعت احکام الہیہ کے لیے سازگار ہو. اس میں ترغیب ہے ایسی جگہ سے ہجرت کرنے کی جس میں رہتے ہوئے انسان احکام دین کی پابندی نہ کر سکے. ہجرت کے مفصل احکام سورہ نساء میں آ چکے ہیں, تفصیلی احکام سورہ نساء میں آ چکے ہیں. اب دیکھیں یہ اگین اس طرح کا ایک مقام ہے جیسے پہلے بھی ولا تزر وازرۃ وزر اخرا کے تحت جو ہے وہ ہم بات کر چکے ہیں, اور ابھی شروع میں بھی پھر یہ بات کری تھی کہ یہ جو ایک شیطان کا دھوکہ ہے نا کہ جی ہم تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے, ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کسی بندے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اللہ کا جو قرآن ہے, بلکہ تفسیر بھی, ایون یہ جو پیراگراف لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ تفسیر کا پیراگراف ہے نا, تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کو مشکل پابندی وغیرہ مشکل نظر آ رہی ہو کسی جگہ پر رہنے میں تو اس کو چھوڑ دو, ارض اللہ واسعہ ہے نا. تو اب کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماحول کی وجہ سے نیک نہیں بن پا رہے ہے نا, ہم جو ہے وہ اپنے حالات کی وجہ سے اور ہم جو ہے وہ اپنی جاب کی وجہ سے اور ہم اپنے خاندان کی وجہ سے, اور عورتیں تو جن عورتوں کے گھروں کے اندر ذرا سسرال کے پریشرز اور دوسرے پریشرز ہے نا, تو وہ تبھی جی سسرال کے پریشر کی وجہ سے میں تو عبادت نہیں کر پاتی ہوں, میں تو تہجد نہیں پڑھ پاتی ہوں, میں تو تلاوت نہیں کر پاتی ہوں, میں تو فلانا نہیں کر پاتی ہوں, میں تو عالمہ کورس نہیں کر پاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا ترغیب دے رہے ہیں, ارض اللہ واسعہ, چھوڑ دو, جس جگہ رہتے ہو اس کو چھوڑ دو, دوسری جگہ چلے جاؤ ہے نا. تو پھر کتنے لوگ پریشان ہیں اس بات سے, تو اب وہ چھوڑنا شروع کر دیں, کیا خیال ہے آپ کا, پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی میری جاب ایسی ہے, چلو جی جاب چھوڑو دوسرے ملک چلے جاؤ, پھر کیا ہوگا؟ یا یہ کہ عورت گھر میں بڑی تکلیف ہے, سسرال کی پابندیاں, شوہر جو ہے وہ منع کرتا ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے, بڑے مسئلے ہیں جی میرے, تو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ارض اللہ واسعہ, اور حتیٰ کہ تفسیر بھی کہہ رہی ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. تو کیا خیال ہے, بیویوں کو چھوڑ دینا چاہیے پھر؟ صرف قرآن کے الفاظ نہیں, تفسیر کے بھی الفاظ یہی کہہ رہے ہیں, چھوڑ دو, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. تو بیویوں کو تو پھر فوراً خلا لے لینی چاہیے ہے نا, خلا لے لینی چاہیے اور چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, یا تو میکے چلی جائے یا کہیں اور چلی جائے, جاب شاپ کرے, اپنا کمائے, اپنا کھائے اور اللہ کی عبادت کرے, خوب خوب اللہ کی عبادت کرے ہے نا, یہی کرنا چاہیے نا. پھر ہم تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں جی, کریں نا ذرا فالو, کیا خیال ہے؟ پھر مزے آئیں گے اس کے بعد, بہت اچھا ہوگا پھر تو دنیا کے اندر, اور جو ہے وہ ماشاءاللہ عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی ایسا کرنے سے. ہوگا ایسا؟ تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر کے ہم اگر اس کا جواب دیں, انبائسڈ ہو کر کے اس کا جواب دیں, خالی اپنے احوال سے, اپنے حالات سے پریشان ہو کر کے اس کا جواب, ہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی میں چھوڑ دیتی ہوں سب کچھ, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ماحول جو ہے نا یہ سارا کا سارا مصیبت بنی ہوئی ہے, میں اس ماحول کو چھوڑ دوں, میں تو پہلے ہی چاہ رہا تھا چھوڑ دینا, دیکھو مجھے قرآن کی دلیل بھی مل گئی, ارض اللہ واسعہ, دیکھو مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کے اندر بھی مجھے دلیل مل گئی کہ احکام شریعہ کی پابندی مشکل نظر آئے تو چھوڑ دو. کرنا چاہیے ایسا؟ کیا ہجرت کر لینی چاہیے فوراً؟ جواب دیں ہاں یا نہ. جی خواتین, کیونکہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے احوال بہت ہوتے ہیں, کر لینی چاہیے ہجرت؟ چلیں ایک تو جواب آ گیا نہیں, مردوں کی طرف سب سمجھتے ہیں ہاں کر لینی چاہیے ہجرت, چلیں ماشاءاللہ سب خواتین نہیں ایک دم,
مردوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا. یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہجرت کر لینی چاہیے, یا یہ کہ میں دیکھ نہیں رہا, جہاں پر چیٹ ونڈو ہے وہ کھولی بھی نہیں ہے. چلیں یہاں پر بھی جواب آ رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, کسی کو اعتراض ہے؟ کوئی کہے کہ ہاں کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کر لینی چاہیے, تو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کر لینی چاہیے, تو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور دل تو یہی کرتا ہے, دل کوئی نہیں کرتا, یہ دل نہیں کرتا. کون کرتا ہے یہ؟ یہ نفس کرتا ہے, اور نفس کو پیچھے سے شیطان فیڈ کر رہا ہوتا ہے, ہاں ہاں کرو, ہجرت کرو, چھوڑ دو ان سب چیزوں کو, چھوڑ دو ان لوگوں کو, ہے نا. مرد ہے تو کہے گا جاب چھوڑ دو, جگہ چھوڑ دو, چلے جاؤ دوسری جگہ پہ جاب تلاش کرو. اور عورت ہے تو کہے گا بھاگ جاؤ یہاں سے, چھوڑ دو ان سب لوگوں کو, خلا لے لو اپنے شوہر سے, اس نے تو کبھی تمہاری قدر ہی نہیں کری, اس نے تو یہ نہیں کیا, اس نے تو وہ نہیں کیا. لیکن نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا, جب وہاں پر مشکل ہو رہی تھی تو چھوڑ دیا, تو ہم کیوں نہ چھوڑیں؟ آپ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن کے بھی خلاف بتا رہے ہیں, آپ تو ہمیں سنت کے بھی خلاف بتا رہے ہیں, سنت کے بھی خلاف کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے سے چھوڑ رہے ہیں, حالانکہ ہجرت کرنا تو سنت ہے, اور آپ ہمیں سنت کے خلاف. تو جی اس فقیر کی طرف سے کوئی جواب دے گا؟ اس فقیر کی طرف سے کیا جواب ہے اگر کوئی مدد فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کری تھی وہ اس وجہ سے کری تھی کہ وہاں پہ حالات بڑے مشکل ہو گئے تھے, اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے مدینہ منورہ. کس وجہ سے کری تھی؟ جی مرد حضرات, خواتین تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے رہی ہیں اس وقت. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات سے گھبرا کر کے ہجرت نہیں کری تھی, پریشان ہو کر کے ہجرت نہیں کری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کری تھی. اور اللہ کون ہوتا ہے نبی کا؟ اللہ نبی کا شیخ ہوتا ہے, اللہ نبی کا شیخ ہوتا ہے. شیخ کے کہنے پر ہجرت کری, جب تک حکم نہیں آیا تکلیفیں برداشت کرتے رہے. 13 سال کی زندگی, مدینہ منورہ کی زندگی تو 10 سال کی ہے, 13 سال 3 سال زیادہ مدینہ منورہ کے مقابلے میں, 13 سال مصیبتیں برداشت کری ہیں, تکلیفیں برداشت کری ہیں, اور بھاگنے کا خیال نہیں آیا. کوئی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. طائف کی بھی, وہ جو حبشہ کی بھی ہجرت ہے, اپنی مرضی سے کری تھی کوئی, اللہ کے حکم پہ معاملہ چل رہا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بھاگ کے, میرا تو دل چاہتا ہے چھوڑ کے چلی جاؤں, چھوڑ کے چلا جاؤں, بھاگ جاؤں یہاں سے, یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, یہ کوئی ہجرت نہیں ہے. تو پھر یہ جو سب باتیں ہیں نا, یہ قرآن و سنت کو فالو کرتی ہیں, جی ہم تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, جی یہ شیطان ہے جو کہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جی میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. نہیں, نفس کو فالو کر رہا ہوں میں. اور نفس کو یہ آئیڈیاز کون دے رہا ہے؟ شیطان آئیڈیاز دے رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ارض اللہ واسعہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ادھر پریشان ہو کر کے بھاگ کے چھوڑ کر کے چلے جاؤں, ٹھیک ہے. بڑوں سے پوچھ کر کے, جو بڑا ہے وہ آپ کے احوال سے واقف ہونا چاہیے, گھر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے, شوہر کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے, جاب کے اوپر کیا معاملہ چل رہا ہے آپ کا, کیا اس وقت جاب چھوڑنا آپ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے, کیا دوسری جاب تلاش کرنا اس وقت آپ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے, رائٹ. یہ ہے ہمارا دین, کتابی دین نہیں ہے, یہ صحبتی دین ہے, رائٹ. تو اس دھوکے سے نا اپنے آپ کو نکالنا ہے, اور جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں ان کو ذرا سمجھائیں اس طریقے سے, کم از کم تھوڑی دیر پہلے تک جو ساجد نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کری ہے, اس دلیل کے ذریعے سے, عقلی دلیل کے ذریعے سے اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے, تو اس طریقے سے ذرا بات کریں تو پھر بندوں کو بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ خام خواہ زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے دین پہ عمل کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں
کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ٹھیک ہے, بغیر حساب سے مراد یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا ثواب کسی مقرر اندازے اور پیمانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا, جیسا کہ روایت حدیث میں آگے آتا ہے. اور بعض حضرات نے بغیر حساب کے معنی درخواست و مطالبے کے لیے ہیں, یعنی جیسے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو تو اسے اپنے حق کا خود مطالبہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں صابروں کو درخواست اور مطالبے کے بغیر ہی ان کا ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے, لکھی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے, تقدیر کے اندر, لوح محفوظ کے اندر تو پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قانونی ضابطے کے مطابق پھر سے لکھواتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو کہ نام اعمال کے اندر نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کوئی چیز مس آؤٹ نہیں ہو جاتی, اور لکھی بھی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لکھ کر کے جو ہے وہ بس اس کو, جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں پھر اس کے بعد بک شیلف کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں, نہیں, ان ساری چیزوں کو پھر بعد میں استعمال بھی کیا جائے گا اور اکاؤنٹنگ اس کی بنیاد پر ہوگی, پریسائسلی اکاؤنٹ کیا جائے گا ان ساری چیزوں کو. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی, اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا. اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے ان کا اجر پورا دے دیا جائے گا. پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کیل اور وزن نہیں ہوگا, یعنی یہ نہیں کہ جی تم نے کتنا صبر کیا تھا اس کو میجر کرو, بھائی ہر چیز کو میجر کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو پھر صبر کو میجر کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل کام ہے کہ ہاں بھی انہوں نے اتنے کلو گرام صبر کیا تھا, نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں اس کو میجر, بلکہ بغیر حساب و اندازے کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا. جیسے انڈیل دینا ہوتا ہے نا کہ لو جی انڈیل دیا گیا ہے تمہاری طرف, اب اس کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ کتنے کتنے ڈراپس جو ہیں وہ پانی آپ کی طرف انڈیلا گیا تھا, یا کتنے جو ہے وہ آپ نے کوئی اور چیز انڈیلی ہے تو کتنے جو ہے وہ پرلز آپ کی طرف انڈیلے گئے تھے, ہے نا, یہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اس کے اندر, حالانکہ وہ بھی ایک محدود ہی ہوتا ہے, لا محدود ہوتا نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن دوسری چیزوں کے مقابلے میں بات کی جاتی ہے, ایوری تھنگ از ریلیٹو, ٹھیک ہے, تو باقی چیزوں کے ثواب کا معاملہ ہے گن گن کر کے حساب سے, اور اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا, تو گویا کہ وہ بے حساب ہے, گویا کہ بے حساب ہے کمپیئر ٹو ادرس, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا, ہے نا, لیکن یہ کوئی کرنا نہ شروع ہو جائے کہ دعا کریں اللہ میرے جسم کو جائے وہ کینچیوں سے کٹوانے والے بھیج دیجئے, ایسے حالات میں مجھے ڈال دیجئے کہ میرے بھی حالات خراب ہو جائیں اور میں بھی صبر کروں, ہرگز نہیں, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام والسلام نے منع فرمایا عافیت کی دعا کرنے کے لیے فرمایا, ٹھیک ہے, تو لیکن جن کے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں تو یہ بات ان کے لیے ریلیونٹ ہے, ان کے لیے اپلیکیبل ہے کہ دیکھو تمہیں تو بے حساب اجر دیا جائے گا, اور جن لوگوں سے تم اپنے آپ کو اس دنیا میں کمپیئر کرتے پھر رہے ہو کہ دیکھو ان کی زندگی تو اتنی آسانی میں گزر رہی ہے, وہ تو بڑے مزے میں ہیں, وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں, نہیں, اس دن یہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے رشک کریں گے. تو یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا دین, یہ دین جیسے بات بار بار ہوتی ہے, یہ چند عبادتیں کر لینے کا, چند ریچولز کے اوپر عمل کر لینے کا نام نہیں ہے کہ جی میں نے اس رمضان المبارک میں تو میں نے 3 قرآن مجید ختم کیے ہیں, جی بڑا خوش ہو رہے ہیں, میں نے 3 قرآن مجید ختم کیے, میں نے اتنی تہجدیں پڑھی, میں نے اتنا کیا, لیکن بات یہاں ختم ہو گئی, اس کے آگے کچھ نہیں, ایمان نہیں, جنت کی آرزو نہیں, جہنم سے خوف نہیں, بس ایک ریٹ ریس جس طرح دنیا میں لگائی ہوئی ہے اسی طرح دین میں ایک ریٹ ریس لگا دی, وہ پلانرز آ رہے ہیں جی پلان, بھائی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ ایمان کے اوپر وہ اعمال غالب آ جائیں, ایمان پر اعمال غالب آ جائیں, کہ اعمال کی اتنی اہمیت ہے کہ جنت کے وعدے اپنی, یعنی کہتے ہیں نا بھاڑ میں جائیں, نعوذ باللہ, جنت کے وعدے بھاڑ میں جائیں, آئی ڈونٹ کیئر جنت کے وعدے مجھے مت سنایا کرو, مجھے تو یہ بتاؤ کہ مجھے تم اتنا ٹائم کب دو گے کہ میں اور تلاوتیں کر سکوں, مجھے اتنا ٹائم کب ملے گا کہ میں اور نمازیں پڑھ سکوں, مجھے تو اس سے غرض ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ مرزا غالب کا تو شعر تھا, لیکن لگتا ہے ایسے کہ ہم میں سے اکثر کا ایمان بھی یہی ہے. مرزا غالب کا جو شعر ہے نا وہی ہمارے اوپر صادق, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے نا, مجھے تو آئی وانٹ منی, آئی وانٹ کیش, آئی وانٹ نقد, مجھے تو نقد اعمال چاہیے. ہے نا, جو دیندار ہوتے ہیں ان کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, وہ کرنسی اور کیش نہیں چاہیے ہوتا, ان کو اعمال چاہیے ہوتے ہیں دیندار لوگوں کو, ہے نا. اور جہاں جنت کی بات آئی, وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. جی نہیں, اصل چیز ہے ہی ایمان. اعمال تو دو, جب اس قسم کا ہم ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو ان اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے, یہ اعمال پھر ہمارے کام نہیں آئیں گے اگر ہمارا ایمان کے بارے میں اس قسم کا موقف ہوگا. کیا لکھا ہے, کس ڈگری تک ہم کو صبر کرنے کا حکم ہے, کس ڈگری تک صبر کرنے کا حکم ہے, صبر کرنا کسے کہتے ہیں, وہ آگے آ رہی ہے ویسے بات, لیکن کس ڈگری تک صبر کرنے کا حکم ہے, تو جس ڈگری تک آپ کے اوپر حالات آتے ہیں اس ڈگری تک صبر کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, کیوں, اس لیے کہ آپ کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصول بنایا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے پاس جو بھی حالات آ رہے ہیں, بیماری کے ہوں, اولاد کی بیماری کے ہوں, کسی بھی تکلیف, جنگ اور یا یا یا, یا, یا معاشی مسئلے, جو بھی مسئلے ہیں, ازدواجی مسئلے ہیں, سسرال کے مسئلے ہیں, جو بھی مسئلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہاری وسعت کے اندر ہی ہیں, یہ اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو جب ہماری وسعت کے اندر ہے نا تو ہم اس کے اوپر صبر کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر اتنی وسعت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے اوپر صبر کر سکتے ہیں, تو اسی ڈگری تک صبر کرنا ہے, اس کے اوپر صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے اوپر احوال آئیں گے ہی نہیں. ہے نا بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہوا, جس کے بعد ہم کو اس مصیبت کے خلاف سٹیپس لینے چاہیے. نہیں نہیں نہیں, یہ مصیبت کے خلاف سٹیپس لینا جو ہے نا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. آپ مسئلے کو مکس اپ کر رہی ہیں کہ مصیبت کے خلاف سٹیپ. بھائی دیکھیں, صبر کرنے کا مطلب, چلیں اب بات کرتے ہیں صبر کرنے کا مطلب کیا. نفس کو حرام ہونا چاہیے, اس چیزوں سے روکنا تھا تو بعد کے بعد میں صبر کیا, یہاں آگے آ رہی ہے نا بات, انشاءاللہ کرتے ہیں. تو رمضان میں تلاوت والی بات سمجھ نہیں آئی, نماز میں تلاوت والی, رمضان میں تلاوت والی بات سمجھ نہیں آئی. عیسائیس نے یہ بات یہ کہی تھی کہ جو آپ کے حالات ہیں ان حالات پہ صبر کر کے پھر جتنی عبادت اور تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے ہم اتنی ہی عبادت اور تلاوت کریں. ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے حالات سے اپنے حالات پر بے صبری کے کیفیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. کیا مطلب, کہ بھی کچھ لوگوں کے گھر میں بچے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہر وقت ماں کو مصروف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ماں تلاوت نہیں کر پا رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بچے اس کو ہر وقت مصروف رکھے ہوئے, ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے, ہر وقت کسی کو جو ہے وہ کسی کا ڈائپر بھر رہا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے, کسی کو جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے, کسی کو الٹی آ رہی ہے, کسی کو جو ہے وہ اور اپنا کوئی کھیل کھیلنا ہے, ہر وقت ماں کو انگیج کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ تلاوت نہیں کر پا رہی ہے, تو اب یہ کیا کرے, اب جو ہے وہ چیخنا, چلانا, بچوں کو مارنا, یا بچوں کو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر لگا دیا کہ بھائی تم دیکھو ٹی وی, میں کروں گی تلاوت, کیونکہ میں نے تو 3 قرآن ختم کرنے اس رمضان المبارک کے اندر. تو یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر چیخنا چلانا, مارنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا, اور جو ہے وہ یا یہ کہ ٹی وی کے اوپر لگا دو بچوں کو, ٹھیک ہے نا, وہ جانے ان کا کام جانے, ان کا جو بھی ان کو نقصان ہو رہا ہو. مجھے کیا, مجھے تو اپنی تلاوت کی فکر ہے, مجھے تو 3 قرآن ختم کرنے قرآن رمضان المبارک کے اندر. تو ایسا ایٹیٹیوڈ اگر کوئی ماں رکھے گی تو یہ صبر نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات جو ہے نا, یہ شوہر جو لوگ ہیں نا, یہ سن کر کے نا اس کو ابیوز کرتے ہیں پھر, ٹھیک ہے نا, وہ پھر اپنی بیوی کے شیخ البعد بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک دوسرا ہی تماشا شروع ہو جاتا ہے گھر کے اندر, ہے نا. ماں جو ہوتی ہے وہ اگر فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے, ماں اگر جو ہے وہ غصہ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے اوپر, تو بجائے اس کے کہ وہ ماں کی کچھ ہیلپ کر دیں, وہ آگے ان کو شیخ بن کر کے جو ہے نا ان کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں چلتا. شوہر سے نصیحت ہے نا بیوی نہیں قبول کرتی, ٹھیک ہے نا, یہ بیویوں کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے اور مرد بھی سن رہے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. تو یہ کوشش نہ کریں آپ, یہ ہم بیویوں سے بات کر رہے ہیں, آپ انہیں کو سن لیتے ہیں بس, ٹھیک ہے نا. آپ شیخ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا, آپ بے شک شیخ البیت ہیں یعنی گھر کے شیخ ہیں, لیکن شیخ البیت نہیں ہے. شیخ البیت وہ ہوتا ہے جو کہ نصیحت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سے نصیحت جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی. پلیز اپنا اور اپنی گھر والوں کا نہ دنیا خراب کریں نہ آخرت خراب کریں اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اچھا باقی کیا لکھا انہوں نے, جو حالات کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں وہ حالات ان کی وسعت سے زیادہ ہوتے ہیں. جی نہیں, اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کیا غلط بولا ہے, اور اللہ کا قرآن کیا غلط کہتا ہے. تو جو خودکشی کرتے ہیں وہ ان کے اوپر حالات ان کی وسعت کے تحت ہی آتے ہیں, اس کی ان کی وسعت کے اندر ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کری ہوتی ہے, انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کری ہوتی ہے. کیا نافرمانی کری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ, کونوا مع الصادقین فاتبع سبیل من اناب الی, ہے نا, تم مجھ سے دعائیں کرو, تم مجھ سے مانگو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, لیکن جب ہم ان حکموں کے خلاف کرتے ہیں تو پھر شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے, شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں ہم, پھر شیطان آ کر کے مایوس کرتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, تمہارا تو یہ بھی خراب, تمہارا تو وہ بھی خراب, تمہارے لیے کوئی ہوپ نہیں رہ گئی ہے. لیکن اس شیطان کے دروازے کو کھولا کس نے؟ یہ اس بندے کے نافرمانیوں نے کھولا ہے. وہ اگر یہ نافرمانیاں نہ کرتا تو شیطان کو اسے مایوسی میں مبتلا کرنے کا موقع ہرگز نہ ملتا. تو اس وجہ سے جو خودکشی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترس کھا کر کے جنت میں داخل نہیں کر دیتے. کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ جو خودکشی کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. جس شکل میں اس نے خودکشی کری تھی وہ اسی شکل میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مارتا رہے گا, مارتا رہے گا. کیا وجہ؟ یہ وجہ ہے اس کی, حالات اس کے وسعت کے تحت ہی آئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ شیطان کا بندہ بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ اس نے اپنے اختیار سے شیطان کے راستے کو اپنے لیے پسند کیا تھا, تو اس وجہ سے اس کو عذاب ملتا ہے. اچھا منٹ, کافی سارے اس پر سوال آئے ہوئے, ابھی تو ہم نے آگے کی بات پڑھی بھی نہیں ہے, مکمل کر لیتے تو پھر شاید اور سوال آتے. چلیں, ادھر مردوں میں بھی کچھ آیا ہوا ہے کہ جن کاموں فرائض کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ ان کے کرنے میں بھی ثواب ہے اور رضا کے کا اعلان ہے, اور وہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہوتی ہیں جن کو فرائض بھی کہتے ہیں, یا اگر دنیاوی اعتبار کی شکل کی چیزیں تو ان کو ذمہ داریاں کہتے ہیں, تو ان کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو رضا ملتی ہے نا وہ نوافل کرنے سے نہیں ملتی. نوافل ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ذمے نہ ہو پھر آپ اس کو کریں تو وہ نفل کہلاتا ہے, مستحب کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ذمہ داریاں ہیں اللہ نے جو ڈالی ہیں, ٹھیک ہے, یا اللہ نے جو حالات بھیجے ہیں ان حالات کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آئی ہیں ان کو نبھانے کے اوپر اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے وہ نوافل کے مقابلے میں بہت گنا زیادہ ہوتا ہے. قرآن رمضان المبارک کی وہ مشہور ترین حدیث یاد نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے. کیا مطلب کہ فرض کا ثواب نوافل کے ثواب سے 70 گنا زیادہ ہے. وہ تو رمضان المبارک میں نوافل کو اپ گریڈ کر کے فرض کے برابر کیا جا رہا ہے. تو فرض اوپر تھا نا, جبھی تو نفل کو اپ گریڈ کیا گیا ہے فرض کے برابر. لیکن شیطان کیا کرواتا ہے, شیطان فرائض سے غفلت اور نوافل کے اوپر متوجہ کرتا ہے. یہ شیطانی چال ہے جو کہ ہمارے اوپر چلتی ہے, چل گئی ہے, ہم اس کا شکار ہو گئے ہم شیطانی چال کا. ٹھیک ہے. کیا تہجد کی نفل نماز کے لیے بھی قضاء عمری کی نیت کرنی چاہیے؟ ہاں, اگر کسی کی فرائض رہتے ہیں, قضاء عمری اس کو پڑھنی ہے, تو تہجد میں بھی وہ قضاء عمری کی نیت کرے, تہجد کی نفل نیت نہ کرے, قضاء عمری نماز کی نیت کرے تہجد کے وقت میں بھی, اگر اس کے ذمے نمازیں قضا ہیں. ٹھیک ہے. باقی ویسے تو ٹائم چلے, میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں, پھر باقی جو سوال رہ گئے ان کو بھی پھر ایڈریس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ جی حضرت قطعہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا نا. ہاں ہاں, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں صابرین سے مراد وہ لوگ دیے ہیں جو دنیا کی مصائب اور رنج و غم پر صبر کرنے والے ہیں. رنج و غم کے اوپر صبر کرنا, ٹھیک ہے نا, یعنی شکایت نہ کرنا, ٹھیک ہے نا, اور رنج و غم کے نتیجے میں نیکی کے دامن کو چھوڑ نہ دینا, گناہ کرنا شروع نہ کر دینا کہ رنج و غم آیا ہے تو اب تو میں حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے حرام کی فکر کیے بغیر جو ہے نا وہ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, چاہے مجھے چھین کے کیوں نہ لینا پڑے, کسی کی گردن کاٹ کر کے اپنا حق کیوں نہ لینا پڑے, اس لیے کہ میں تو مظلوم ہوں, میرے اوپر تو مصیبتیں آئیں, میرے اوپر تو لوگوں نے ظلم کیا, اب تو میں ان کی گردن کاٹ کر کے اپنا حق لوں گا. ٹھیک ہے. تو رنج و غم کے اوپر صبر کرنے والے کا یہ مطلب ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی سے اپنے نفس کو روکیں. معاصی کہتے ہیں گناہ کو. یہاں پر اس جملے سے کیا مراد ہے کہ اس بندے پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے, بظاہر کوئی جو تکلیفیں دنیا کے اندر جو کہلاتی ہیں تکلیفیں, وہ تکلیفیں کوئی نہیں آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے, بد نظری نہیں کرتا, ہے نا. بد نظری کرنے کے لیے کون سی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے؟ کوئی مصیبت کے نتیجے میں کوئی بد نظری کرتا ہے؟ نہیں, بغیر مصیبت کے بس اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے بد نظری کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, رائٹ, یا یہ کہ زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, دوسروں کے اوپر طنز کر رہے ہیں اور دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں زبان سے. تو کوئی مصیبت آئی تھی کہ اس کے نتیجے میں کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں, بس ایسی نفس کو لذت پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال برا اور آنکھ کا استعمال برا اور کانوں کا استعمال موسیقی کے لیے. اور تو جو یہ کام نہیں کرتا ہے, بے شک اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہو, وہ بھی صبر کرنے والا کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبر کے لیے مصیبت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھائی صابرین میں شمار اسی کا ہوگا جس کے اوپر مصیبت آئی ہو. ٹھیک ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ درجات مختلف ہوتے ہیں. جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اور پھر وہ مصیبت کے باوجود صبر کر رہا ہے, کیا گناہوں میں نہیں پڑ رہا, نیکیوں کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا درجہ دوسرے کے مقابلے میں جو کہ عافیت کی زندگی گزار رہا ہے اور گناہوں سے بھی بچ رہا ہے, اس کے مقابلے میں اس بندے کا درجہ بہت زیادہ ہوگا. جبھی تو قیامت کے دن یہ لوگ, عافیت والے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے رش کریں گے اور اس دن کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ صابر جب بغیر کسی دوسرے لفظ کے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کی مشقت پر صبر کرے, کیونکہ یہ بھی ایک مشقت ہے, اگرچہ کہ چھوٹے درجے کی مشقت ہے. فزیکل مصیبتوں کی مشقت زیادہ بڑے درجے کی مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, جس کے اوپر فزیکل مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کا بھی تو نفس ہوتا ہے نا, تو وہ ان مصیبتوں کے باوجود اپنے نفس پر جبر کر کے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے. اور ایک شخص جو کہ عافیت والی زندگی گزار رہا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے گناہوں سے بچ رہا ہے نا, تو دونوں کا درجہ برابر تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال صبر کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور مصیبت پر صبر کرنے والے کے لیے لفظ صابر بولا جاتا ہے. بہرحال مطلب سب کا یہی ہے. تو بہرحال علمی بات خالی یہاں پر ایک ہے, جس کو اکیڈیمک کہہ سکتے ہیں, تھیوریٹیکل کہہ سکتے ہیں, کہ جی صابر علی قضا کے الفاظ بولے جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو مصیبتوں پہ صبر کرتا ہو, اور جو مصیبتوں کے بغیر ہی, یعنی کوئی مصیبت نہیں, عافیت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے, تو اس کے لیے صابر علی قضا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. علی قضا کا مطلب کہ ایسی ایسی چیز کے اوپر صبر کر رہا ہے, بلکہ وہ بس اپنے نفس کے خلاف صبر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی فلاں مصیبت کو صبر کرنا ہے, واللہ اعلم, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ صبر کا کچھ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. باقی ہے کہ جو سوالات رہ گئے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں, کہ اوپر کی تو باتیں ہو گئیں, جس کے بعد مصیبتوں کے خلاف سٹیپ لینے کا جو انہوں نے سوال کیا تھا نا, کہ جی صبر کس ڈگری تک ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہمیں ان مصیبتوں کے خلاف سٹیپ لینا ہے, تو اس کا جواب جو ہے نا, یہ بھائی مصیبتوں کے خلاف سٹیپ لینا جو ہے نا, یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی مصیبت کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کوئی سٹیپس لینا, یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ سٹیپس خلاف شرع نہ ہوں, شریعت کے خلاف نہ ہوں, ٹھیک ہے. جیسے کسی کے اوپر بیماری کی مصیبت آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس بیماری کا علاج کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. کس نے کہا کہ یہ صبر کے خلاف, یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں کہ نہیں میرے اوپر جو ہے وہ, جیسے فار ایگزامپل بخار آیا کسی کو, ہے نا, عام مثال کے طور پر بخار آیا, تو جی جب تک میرا بخار 105 ڈگری تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک میں صبر کروں گا, اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ اس وقت تک میں دوا نہیں کروں گا نا, تو یہ میرا صبر ہوگا. تو 105 ڈگری کا جب تک بخار نہیں ہوگا تو اس وقت تک میں دوا نہیں کروں گا, جب 105 ڈگری کے اوپر بخار بڑھ جائے گا تو اب دوا کرنا میرے لیے جائز ہو جائے گا, اب یہ صبر کے خلاف نہیں ہوگا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ہی غلط قسم کی سوچ ہے, بالکل ہی خلاف سنت اور جاہلانہ قسم کی سوچ ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے, obviously آپ یہ کریں گے نہیں, لیکن یہ اصول نہیں سمجھ میں آتا, تو اس وجہ سے جو ہے نا, جب بخار کے علاوہ کوئی مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہاں پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس درجے تک صبر کرنا ہے اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹیپس لینے ہیں. لیکن اگر ہم ایک تو یہ کہ اس مثال کو سامنے رکھیں نا, کہ ایسا نہیں ہے کہ جی 105 ڈگری تک کا بخار ہوگا تب تک جو ہے وہ دوا نہ لینا صبر ہوگا, اور اس کے بعد پھر دوا لینا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. بالکل یہی پرنسپل زندگی کے ہر معاملے کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر اور کیا بات کریں, رمضان میں تلاوت والی باتیں تو ہو گئی, جو لوگ حالات کی وجہ سے خودکشی کرے بھی ہو گئی. محترم استاد کیا لکھ رہے ہیں کہ اپنے مایوسی, آپ نے مایوسی کی بات کہی, اس زمانے میں میرا یہ سوال, اس زمن میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی 8 یا 9 سالوں سے بیمار ہے اور دوائیاں ڈاکٹر اور شاید دعائیں بھی کام نہیں کرتی, ایسی صورت میں انسان شدید مایوسی کے عالم میں جاتا ہے, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اتنا لمبے عرصے, جیسے 8-9 سال سے مستقل بیمار ہے, اور ایسے میں نہ اس کی کوئی, اس کو دوائیں فائدہ پہنچا رہی ہیں, ڈاکٹرز بھی بدل کے دیکھ لیے, مختلف قسم کے علاج کر لیے, اور دوائیں بھی بہت ساری کر بھی لیں, کروا بھی لیں, لیکن بیماری دور نہیں ہو رہی, تو اس حالت میں وہ مایوسی سے کیسے بچے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا, یہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو فیلنگ پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا ہمارے اندر, یہ بیماری کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی, یہ شیطان یہ فیلنگ ڈال رہا ہوتا ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمیں مایوس کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھیں مایوسی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی نا, کہ جس کی نگاہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہو تو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے, ہے نا؟ جس کی نگاہ جنت کی طرف لگی ہوئی ہو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ 8-9 سال کیا جنت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے, ہے نا؟ پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی نا کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری ہے, تکلیفوں میں گزری ہے, اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے قیامت کے دن اس کو جنت میں ڈبکی دلوائیں گے, وہ سب بھول جائے گا. تو جنت تو ایسی ہے, ایک لمحے کی جنت ساری زندگی کی تکالیف بلا دینے کے لیے کافی ہے. 8-9 سال کی بیماری کیا حیثیت رکھتی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. تو جس کی نظر ان ریمائنڈرز کی طرف لگی ہوگی, ان حقیقتوں کی طرف لگی ہوگی, وہ مایوس نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا مایوس. آپ 8-9 سال کی بات کر رہے ہیں, لوگ 40-40 سال تک یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کڈنیز کے لیے جو کیا کہتے ہیں, وینٹیلیٹر نہیں, وہ جو ڈائلسس, ڈائلسس کے اوپر لوگ 40-40 سال تک زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گئے شوگر کی حالت کے اندر, رائٹ؟ بچپن, پیدائش کے 3-4 سال کے بعد سے شوگر, اور ساری زندگی انہوں نے شوگر کے مریض مرض کی حالت میں گزاری ہے, رائٹ؟ اور یہ تو ہمارے جو بڑے یعنی اچھے گھر بار رشتے دار والے گھرانے, ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس رہنے کے گھر نہیں, جن کے پاس ماں باپ نہیں. ان بچوں کا سوچیں جن کا باپ مر جاتا ہے, باپ مرنے والے کو یتیم کہا جاتا ہے, ماں مرنے والے کو یتیم نہیں کہا جاتا. کیا مطلب؟ خالی اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, باپ مر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. باپ کا ہٹ جانا, ایسا بھی ہو کہ زندہ بھی ہوتے ہیں باپ, زندہ باپ کے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں, کیا کیا مصیبتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو مایوسی جو ہے نا, یہ مصیبت کا آٹومیٹک نتیجہ نہیں ہے, یہ شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے کہ وہ ہماری نگاہوں کو رحمان اور رحمان کی نعمتوں سے ہٹاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شیطان کو ریپلیس کرنا, شیطان کے راستوں کو بند کرنا, اور رحمان کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ریمائنڈرز کے اور مایوسی کے خلاف, جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیے ہیں, ان اسباب کی طرف متوجہ ہونا, ان سے جڑنا, ان سے جڑنا, شیطان کے راستے کا سد باب کرنا, یہ ہے مایوسی کا علاج, یہ ہے مایوسی سے بچنے کا طریقہ. ڈاکٹر دوائیں اور ایون دعائیں یہ کافی نہیں ہوتا, ان اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو کہ شیطان کی مد مقابل ہیں وہ اسباب. کیا مطلب؟ وہی اللہ والوں کا ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنانا, یہ شیطان کے راستے کو بند کرتا ہے اور اسی سے مایوسی کا علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں بچے, شیر تو کیا کریں بچے, چھیڑے تو کیا کریں, ٹی وی کے سامنے نہ لگائیں, آپ بچوں کے ساتھ لگے رہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں, آپ بچوں کو جو ہے وہ ان کے جو کھلونے ہیں, جو ان کے اس طرح کے اچھے جو پازیٹو قسم کے گیمز ہیں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے اندر لگائیں, ٹھیک ہے؟ ٹی وی سے میری مراد تھی کہ ٹی وی کے اندر جو حلال حرام آ رہا ہے بس اس کے سامنے بٹھا دیا, تھوڑی دیر کے لیے لمیٹڈ اور اچھے جو اسکرین کے ٹائمز ہوتے ہیں نا, اسکرین کے اوپر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بہت ہی اچھے قسم کے اسلامک پروگرامز ہیں, اچھے پروگرام نہیں, وہ والے ٹاک شوز کی بات نہیں کر رہا, اچھے اسلامک کارٹونز ہیں, تو اس کی کسی لمیٹڈ حد تک ان اچھے اسلامک کارٹونز تک بچوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, خصوصاً اس دور کے اندر جب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن جنرلی ٹیلیویژن کے سامنے بٹھا دینا کہ میری جان چھوڑیں یہ, ٹھیک ہے نا, اس سے ہم بچوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑ جائے گا, ایسا نہیں کریں, ٹھیک ہے؟ یا تو بچوں کے ساتھ خود انگیج ہو جائیں, خود نہیں انگیج ہو سکتی تو اس طرح کی کسی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ کے اندر ان کو انگیج کریں, اور یہ کہ ان کو کسی اچھے ماحول کے قریب لانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنائیں، ان اٹھنا بیٹھنا شروع کریں کہ جن کے گھروں کے اندر بچے ہوں اور جن کے گھروں کا ماحول اچھا ہو، تو ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے اس کا اہتمام وغیرہ کریں۔ بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کین وی انڈرسٹینڈ صبر لائک دس، کے حالات کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں اور حکم کو پورا کرنا۔ ہاں بالکل، ہم اس طرح سے صبر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ 13-14 سال تک بستر پہ تھے بیماری کی وجہ سے۔ جی بالکل، اور یہ جو تفسیر معروف القرآن جس کی وجہ سے ایک دنیا منور ہو رہی ہے، انگریزی بولنے والے کیونکہ ٹرانسلیشن ہو چکی ہے نہ بہت ساری زبانوں کے اندر، صرف اردو والے نہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس تفسیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی۔ یہ انہوں نے بستر کے اوپر لکھی ہے، بیماری کی حالت میں لکھی ہے، رائٹ۔ اور ایسے ایسے یہ جو اکابرین، آپ کو پتا ہے یہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں نا، تقریباً سارے جو یہ بیمار پڑتے ہیں نا، یہ بیمار جو ہے نا وہ اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں پڑتے، ان کے اوپر ان کے حاسدین نے جادو کیا ہوا ہوتا ہے، جادو کرتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاسدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں، ان ورثاء کے اوپر بھی ان کے حاسدین کے ورثاء جادو کرتے ہیں، تو کتنے لوگ تو جادو کی وجہ سے بیمار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ایسے یعنی ایسے ایسے حالات ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن کیسی اللہ تعالیٰ کی ان دیوی حالات کے اوپر صبر کرتے ہیں کہ نیکی کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بھی، ان کی موت کے بعد بھی۔ تو ہمارے سامنے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور شیطان کی طرف کے راستے کو بند کرنے کی تمام محنتیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کافی دیر ہو گئی اس وجہ سے مختصر دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔